الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ہماری جو گفتگو ہے وہ نہج البلاغہ میں حکمت اور معرفت کے جو نکات اور حقائق ہیں اس سے متعلق. تو ہماری جیسے کوشش ہے کہ ہم یعنی اس گفتگو کو ایک موضوعاتی بنیاد پر لے کر چلیں کہ اس میں ٹاپکس اخذ کرتے جائیں. تو ہم نے جس ٹاپک کو کیا تھا یعنی چار پانچ ویکس یا محرم سے پہلے جس پہ بات کی تھی کہ نہج البلاغہ میں دنیا کے بارے میں جو امیر المومنین علیہ السلام کے بیانات ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم نے دیکھا تھا, اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہمارے سامنے ایک نئی فکر کی راہ نکلی کہ اگر پریڈومیننٹلی جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں اگر وہ قابل مذمت ہے, اور اس حد تک قابل مذمت ہے کہ اس کے لیے وہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ مثل سانپ ہے یا بکری کی ناک سے نکلنے والے فضلے سے کمتر ہے, تو ہم اگر اس جگہ پر ایسی جگہ پر موجود ہیں تو ہم وہاں پر اپنی زندگی کیوں کر گزاریں, کیا کریں, اس دنیا کو کیسے ہینڈل کریں. ٹھیک, تو پچھلی دفعہ ہم نے اسی ٹاپک کو ہم لے کر چلے تھے, اور ہم نے اس میں سے خود امام علی علیہ السلام کے کلمات, اگر آپ کو یاد ہو میں نے دو حوالے دیے تھے, ایک کلمات قصار یا حکمتوں میں سے نمبر 203 تھا, اور اس کے بعد خطبات میں سے نمبر 81 جس کا تھوڑا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا. اچھا, وہاں پر جو ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے, جو نکل کے نکات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں زندگی گزارنا ہے کامیابی کے ساتھ, یعنی اس طریقے کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو اس کے جتنے بھی قابل مذمت پہلو ہیں اگر ہم ان میں نہ پھنس جائیں, اگر وہ چیزیں ہمیں خراب نہ کریں, تو پھر ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جب ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ بذات خود اپنی ایسنس میں اپنی نیچر میں اس قدر یا بری ہے یا خطرناک ہے کہ اگر ہم اس سے کنیکٹ ہو گئے تو اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑنا ہے, جو ہمیں دنیا کے ڈسکشن سے سمجھ میں آیا. تو اگر ہم یہاں پر رکھ دیے گئے ہیں تو ہم یہاں سے کامیابی کے ساتھ کیسے نکلیں, اس پر ہماری گفتگو تھی. تو وہاں سے ہم کو جو ایک بات سمجھ میں آ رہی تھی, میں بس سم اپ کرتے ہوئے چیزوں کو آگے لے کے چلوں, کہ وہاں سے جو ہم کو بات سمجھ میں آ رہی تھی جو حکمت 203 میں تھا, کہ نمبر 1 تقویٰ, اور تقویٰ کا جو معنی خود امام علی علیہ السلام یہاں پہ بیان کر رہے ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا تقویٰ کا مطلب کیا ہے, کہ تم اس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو کہ تم جو بھی بولتے ہو, جو تمہارا قول ہے, یعنی جو الفاظ تمہارے اندر بنتے ہیں یا وہ الفاظ جو تمہاری زبان سے نکلتے ہیں وہ ان کو سنتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت عجیب جملہ ہے کہ یعنی میرے اندر جو سوچ بن رہی ہے, میرے اندر جو سوچ کے الفاظ بن رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ وہ خدا کو پتا ہے, بلکہ انہیں بھی خدا سن رہا ہوتا ہے, سماعت کر رہا ہوتا ہے. اور جو کچھ تم اپنے ضمیروں میں, ضمائر میں, یعنی بالکل انتہائی گہرائیوں میں جو تم چھپا کر رکھتے ہو, اس کا علم رکھتا ہے. تو یہی وہ تقویٰ کا معنی ہے کہ جو ہم نے بار بار آپ کے سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے, یعنی تقویٰ کیا چیز ہے, کہ میں ہر پہلو سے, ہر جہت سے, ہر حوالے سے خدا کی نظروں کے سامنے ہوں. ٹھیک ہے, یعنی یہ کیفیت, یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہر پہلو سے خدا کی نظروں کے سامنے ہو. تو یہاں بھی وہی بات سامنے آتی ہے. تو نمبر 1 کیا ہے, کہ خدا کو اس طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ مجھ سے ظاہر ہو رہا ہے اور جو کچھ میرے اندر چھپا ہوا ہے. سب اس کے علم میں ہے, اس کی نظروں کے سامنے, یہ نمبر ون ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر انسان اس والی حالت سے باہر نکلے گا تو یقیناً کس میں پڑ جائے گا؟ گناہ یا حرام میں پڑ جائے گا. کیونکہ اس دنیا کے اندر جو غلط چیزوں کی ٹیمپٹیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اتنی زیادہ ہے اور اتنے مختلف طریقوں سے آتی ہے کہ اگر یہ تقوی والا ایسپیکٹ اسٹرانگ نہ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, خدا میرے حال کو جانتا ہے, انسان بچ نہیں پائے گا کسی بھی غلط کام سے. ٹھیک ہے, اور اس میں یعنی ایون جو مومن کے لیے بھی جو چیز بہت خطرناک اور قابل توجہ ہے وہ ایسپیکٹ ہے اپنی میں کا اور انانیت کا. تو یہ وہ بہت ہی زیادہ یعنی بہت زیادہ مشکل ہے اس کو کنٹرول کرنا صحیح معنوں میں. کہ انسان یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آدمی خود اپنے اندر اس چیز کو دیکھ کے نا شوق سا لگتا ہے کہ آپ اگر کسی بھی جگہ پر صاحب مقام ہیں یا صاحب حیثیت ہیں اور ایک دن آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کی جگہ پر کوئی آگے بیٹھ گیا یا آپ کی جگہ کسی نے لے لی, اب وہاں پر میرے اندر جس قسم کے جذبات ابھرنا شروع ہوتے ہیں, جو میری حالات اور کیفیات آنا شروع ہوتی ہیں, صحیح, اور یعنی کہ انسان میں پھر وہ ٹینڈنسی آنے لگتی ہے کیا جو اس کو حسد کی طرف لے جاتی ہے کہ مطلب دوسرے کو نقصان پہنچا دیں, اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں. یہ سب صرف تقوی سے ہی کنٹرول ہو پاتا ہے کہ یہ نہیں خدا مجھے دیکھ رہا ہے, میں غلط بات سوچوں گا بھی نہیں, میں غلط بات اپنے دماغ میں بھی نہیں لاؤں گا کسی دوسرے کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یعنی تقوی نمبر ون ریکوائرمنٹ ہے. دوسری کیا چیز تھی؟ یاد موت. یعنی دنیا کی زندگی میں ایسے زندہ رہو کہ کبھی بھی موت کی یاد فراموش نہ ہونے پائے, صحیح. یعنی اپنی جو ظاہری زندگی ہے اس سے زیادہ کس کو یاد کرنا ہے؟ خود موت کو یاد کرنا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے, مجھے یہاں سے جانا ہے. یعنی جیسے خود رسول خدا کے اس میں جملے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اس موت کو جو ہر لذت کو ختم کر دینے والی ہے, ہر مزے کو فنا کر دینے والی, اس موت کو کبھی نہ بھولنا. یا یہاں پر خود امام علیہ السلام کا جملہ ہے کہ موت وہ ہے کہ تم اس سے جتنا دل چاہے بھاگ لو, فرار کر لو, وہ تمہیں پکڑ لے گی, تمہیں درک کر لے گی اور تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گی, اور تم جتنا دل چاہے موت کو بھلا دو لیکن موت تمہیں کبھی نہیں بھلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری بات کیا ہوئی اس دنیا کی زندگی میں, یعنی تقوی الہی کے بعد یاد موت. اس کے بعد جب ہم اس پر آئے تھے خطبہ نمبر 81 پر, تو وہاں پر امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے کہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ, وہی بات کہ اے اللہ کے بندوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی کی. کون خدا؟ الذی ضرب لکم الامثال, وہ خدا کے جس نے تمہارے لیے امثال یعنی مثالیں بیان کی ہیں. ٹھیک, تو میں چاہ رہا تھا کہ اس والے ایسپیکٹ کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جائے کیونکہ یہ بڑا اہم ایک پہلو ہے, یہ ایک بہت اہم موضوع بنتا ہے امثال کا. ٹھیک ہے, اور آگے جا کے اسی خطبے کے اندر آپ کا جملہ آتا ہے فیا لہا امفالن فاعبتن و مواعظ شافیتن, کہ پس کتنی ہی مثالیں ہیں جو فائب ہیں. فائب کا مطلب ہے کہ جو بالکل مضبوط اور بہترین نتیجہ انسان کو دیتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کے اندر گنجلک پن نہیں ہے, جس کے اندر ابہام نہیں ہے, وہ مثالیں جو انسان کو بہترین کنکلوژنس دیتی ہیں اور شفا بخش, شفا دینے والی نصیحتیں, مواعظ. لیکن ان سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ لو صادفت قلوبا زاکیتا, اگر انہیں تزکیہ شدہ قلوب مل جائیں, یعنی وہ مثالیں, وہ امثال جو صائب ہیں, مضبوط ہیں, حقیقت روشن کرنے والی ہیں, وہ مواعظ شافیتن، اور وہ مواعظ اور نصیحتیں جو شفا بخش ہیں، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ وہ قلوب جو زاکیتن، جو تزکیے والے قلوب، جن میں تزکیہ ہو. وہ اسماع واعیتن، اور وہ سماعتیں، وہ کان جو محفوظ رکھنے والے ہوں. ٹھیک، یعنی ہمارے جیسے نہیں، نصیحت کی بات سنی، پانچ منٹ بعد، ایک گھنٹے بعد سب صاف ہو گیا، پھر وہی دنیا میں لگ گئے.
سیکنڈ پوائنٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے.
لیکن نہیں، سیکنڈ پوائنٹ حقیقتاً کم امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ اگر قلب تزکیہ شدہ ہوگا نا، تو سماعتیں محفوظ رکھنے والی بن جائیں گی حقائق کو. وہ اسماع واعیتن و آراء عازمتن، اور وہ اوپینینس، وہ رائے جو عزم والی ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کمی جو ہے وہ ہمارے اندر بہت یعنی ویسی پائی جاتی ہے. کیا مطلب؟ جس کو مثال کے طور پر اگر آپ نے وہ پڑھی ہو چہل حدیث امام خمینی کی، تو اس میں سب سے پہلی جو حدیث ہے جہاد اکبر، جو ہم نے بہت پہلے 2013 میں ڈسکس کی تھی، جہاد نفس، یعنی چہل حدیث میں پہلی حدیث، اس میں انہوں نے جہاد نفس کے حوالے سے جس چیز پر سب سے زیادہ زور دیا ہے نا، وہ عزم پہ زور دیا ہے. عزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزم یعنی عزم کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے عمل کے اندر مضبوط ہو، عمل میں. ٹھیک ہے، اگر اپنی یعنی نظریے میں مضبوط ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں جزم، یعنی جیم زے میم، جب انسان کے نظریے کی مضبوطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں، اور وہاں پر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عزم، عین زے میم. ٹھیک ہے، یہ فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی جیسے مثال کے طور پر ہم نے اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا، معرفت ہماری حاصل ہو گئی کہ نماز جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ہے مختلف طریقوں سے. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو کیا حاصل ہو گیا؟ آپ صاحب جزم ہو گئے کہ اب آپ اس پر بہت دلائل لے سکتے ہیں، بہت بات کر سکتے ہیں، اب آپ کو اس بارے میں کوئی ہلا نہیں سکتا نظریاتی طور پر. لیکن جو کچھ آپ نے سمجھا ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا، آپ سمجھیں کہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ نماز بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہمارے 6 مہینے گزر گئے، ہم صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پا رہے. کبھی مطلب یہ کہ آفس ٹائم، فجر کا ٹائم مس میچ، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو وہاں پر اب آپ کو کیا چاہیے؟ اس کو عملی بنانے کے لیے چیز کو کیا چاہیے جو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے؟ عزم چاہیے. تو انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ جہاد نفس کے حوالے سے پوائنٹ آؤٹ کرایا ہے کہ انسان اگر صاحب عزم نہ ہو، تو آپ چاہے کچھ بھی سمجھ لیں، کچھ بھی معرفت حاصل کر لیں، اس کا حقیقی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. عزم ضروری ہے. تو یعنی انسان جزم والا بھی ہو، یعنی رائے مضبوط ہو، انسان کی سمجھ گہری ہو، دقیق ہو، بابصیرت ہو، لیکن اس کے بعد صاحب عزم بھی ہو کہ جو سمجھتا ہو اس کو عملی کرنے کی طاقت رکھتا ہو. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو زیادہ تر پرابلم آتی ہیں وہ کہاں آتی ہے؟ وہ عزم کی کمزوری میں آتی ہے. تھیوری یعنی کہ جو بات ہم سمجھ رہے ہیں، جو معرفت ہے، اور پھر اس معرفت کو عملی کرنا حقیقتاً، تو بہرحال اس کے اندر ایک آپ کے یعنی جو بات آپ کہہ لیں کہ ارادے یا عمل کے مرحلے پہ جو مضبوطی چاہیے ہوتی ہے. صحیح ہے، آپ کی معرفت آپ کو عمل تک تو لے آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ عمل کرنا شروع ہوتے ہیں نا، یعنی جیسے ہم خود آپ دیکھیں کہ ہم بھی یہ بات ڈسکس کرتے ہیں نا کہ بھئی ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہم صحیح ہے، ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں پریکٹیکل، تو کبھی بچے آ رہے ہوتے ہیں، کبھی گھر آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایکٹیویٹی آ رہی ہوتی ہے، कभी दफ्तर आ रहा होता है तो उसके बाद सारी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। तो वहां पर मसला समझ का नहीं है, वहां पर मारिफत का मसला नहीं है, वहां पर यह प्रॉब्लम नहीं है कि हमें ये बात नहीं पता कि हाँ कुरान सीखना या दीन सीखना या उसके लिए टाइम देना अच्छी बात नहीं है। लेकिन कमजोरी कहाँ पर आ रही है? अज़्म में आ रही है। तो ये तो इसी चीज को यानी उन्होंने जहाद नफ्स की बहस में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस बात को करार दिया वो ये कि इंसान को साहिब अज़्म होना जरूरी है, वरना जहाद नफ्स में कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं है। आप बात समझ भी लेंगे, आप पर दलील से वाज़े भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसको जो हकीकतन अमली करके उसका जो फायदा उठाना है, ठीक है, यानी ये उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप जो है ना बेहतरीन रेसिपी जान लें लेकिन कभी भी इस बात की तौफीक ना मिल पाए कि उस रेसिपी से वो डिश भी पका के खा लें जो जो तरकीब सीखी थी। तो खाली रेसिपी सीखने से तो वो मजा हो वो लज्जत नहीं आएगी ना आपको, वो फायदा तो नहीं हासिल होगा। तो वो राय जो साहिब अज़्म, ठीक है, यानी अज़्म वाले लोग जो हैं वही इन मिसालों के साहिब मिसालों से और शफा देने वाली नसीहतों से फायदा उठाते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं चार चीजें। वो कुलूब जो तज़किये वाले होते हैं, वो समाअतें यानी जो बताया जाए उसको महफूज रखने वाला कान, वो राय या वो ओपिनियन जिसमें अज़्म हो कि यानी जो आपने सुना उसको अमली करने की सलाहियत ताकत के, क्योंकि मैदान अमल में बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो प्योरली प्रैक्टिकल होती हैं, है ना, यानी जिनका आपकी समझदारी से ताल्लुक नहीं होता कि आपने अपनी समझ के मरहले में सारे मसाइल हल कर लिए हैं जो भी है, लेकिन उसके बाद जब हम उसको करने निकलते हैं ना तो फिर मैदान अमल में जो मसाइल हमारे सामने आना शुरू होते हैं वो हमारे दिमाग में भी नहीं गुजरे होते कि अच्छा ये भी हो सकता है, यहां से भी मेरे लिए रुकावट पैदा हो सकती। ठीक, तो वहां पर क्या चाहिए? अज़्म चाहिए, दुरुस्त। और आखिरी बात, वह अलबाबन हाजमतन। अच्छा, ये तीन वर्ड्स हैं, अज़्म, जज़्म और हज़्म। ये हज़्म वो वाला हाजमे वाला हज़्म नहीं है, यानी वही है, ज़े और मीम है, उससे पहले अज़्म में ऐन है, जज़्म में जीम है और हज़्म में बड़ी है, लेकिन आखिर में सबके ज़े और मीम है। तो अज़्म, जज़्म और हज़्म, अब ये हज़्म क्या होता है जिसको जिस लफ्ज़ को आपने यहां पर इस्तेमाल किया, वो अलबाबन हाज़मतन। अलबाब यानी वो अक्लें जो हाजिम हो, हाजिम का मतलब क्या है, हजम का मतलब होता है दूरंदेशी, यानी हाँ, यानी कि वो वाली अकलें जिनके पास फोरसाइट और इनसाइट हो। अब आप इस इन सब जुमलों से आप देखें कि यानी इमाम जो है, अगर मैं यहां पर एक जुमला ये कहूं कि इमाम किस किस्म के लोगों को अपने फॉलोअर्स या शिया के तौर पर तलब करते हैं, देखिए यहां से यह भी हमको समझ में आता है कि कैसा बंदा होना चाहिए जो अज़्म वाला हो, कैसा बंदा होना चाहिए जो जिसका कल्ब तज़किया शुदा हो, और जब कल्ब तज़किया शुदा होगा यानी उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्जेंस और इधर उधर की गड़बड़ सड़बड़ इंतशार नहीं होगा तो फिर उसकी समाअत क्या होगी, महफूज रखने वाली होगी। यानी आप खुद समझ सकते हैं ना कि हम जो बात सीखते हैं क्यों भूल जाते हैं, इसलिए कि हमारे अंदर इतनी ज्यादा चीजें इधर से उधर से क्रिस क्रॉस कर रही होती हैं, इतना इंतशार कैओटिक है हमारा इनर सेल्फ कि जो कुछ हम उसके अंदर डालते हैं वो बचता ही नहीं अपनी असली फॉर्म में। यही होता है ना कि वो सब इधर से उधर हो जाता है, उस पर इतनी तरफ से हिट कर रही होती हैं इतनी चीजें कि वो सारा थोड़ी सी देर में क्रैश हो जाता है जितना कुछ भी हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। تو آپ دیکھیں یہ یعنی کہ اگر امام علی علیہ السلام یہ ساری باتیں فرما رہے ہیں تو جو ان کے پیروکار ہیں ان سے یہ سب توقع رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے کہ تم ایسے ہو گئے؟ تب یعنی وہ امام علی کے ساتھ چل پائیں گے، وہ ائمہ کے ساتھ چلنے والے ہوں گے، ٹھیک؟ یعنی یہ وہ صفات ہیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ خدا تعالی نے، اچھا اب یہاں سے میں ابھی امثال کی طرف آتا ہوں لیکن پھر میں تیسری دفعہ اس کو دہرا دوں تاکہ ہم نہ بھولیں، قلوباً زاکیتاً، پہلی بات قلب تزکیہ شدہ، اسماعاً واعیتاً، واعیہ اوعا یعنی جیسے ظرف کی طرح جو محفوظ کر لیتا ہے، سماعتیں کیسی ہوں جو محفوظ کرنے والی ہوں، ٹھیک ہے، آراءً عازمتاً، رائے اور اوپینین جو آپ کا لائف میں بنے، یہ یہاں پر رائے یہ وہ تھیوریٹیکل اوپینین کی بات نہیں ہو رہی ہے، پریکٹیکل یعنی میدان عمل میں جو آپ کی رائے ہو کہ مجھے کس رستے پہ جانا ہے، کون سی راہ اختیار کرنی ہے، وہ باعزم ہو، اس کے اندر پھر یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی ادھر سے کمزوری، ادھر کوئی پریشانی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم خود ہی صاف ہو گئے، ہے نا کہ سست ہو کے بیٹھ گئے، دائیں بائیں نکل گئے، نہیں، جو کام آپ کو کرنا ہے، اور یہ بات ماشاءاللہ آپ لوگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ اس بارے میں یقیناً مجھ سے بہتر ہیں کہ اپنی عملی زندگی میں عزم کی کیا اہمیت ہے، اس کے بغیر آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ یعنی جب تک آپ ایک مضبوط اپنے اس کو لے کے نہیں چلتے کہ بھائی مجھے یہ کام ہر حال میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ پروفیشنلی کہ ہاں مجھے اب اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، تو آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس بارے میں ساری عملی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہیں نا، یعنی وہاں تو یہ نہیں دیکھتے کہ جی بیگم یہ بول رہی ہیں تو بچے ادھر کھینچ رہے ہیں تو فلاحی ہو رہا ہے، نہیں، مجھے اگر اپنے کو اپ گریڈ کرنا ہے تو کرنا ہے، یہ عزم ہے۔ تو آراءً عازمتاً، آراءً عازمتاً، اور عقلیں کیسی چاہیے؟ الباباً حازمتاً، وہ عقلیں چاہیے جو انسائٹ اور فور سائٹ رکھتی ہوں، یعنی چیز کو دیکھیں، اس کی گہرائی میں اتریں، اور جو معاملات ہیں اس کو دور تک دیکھنے کے لائق ہوں، نہ کہ صرف سامنے سامنے کی چیزوں پہ نظر کریں، ٹھیک ہے، اس کے اطراف و جوانب، عواقب، بدبر یعنی اس کی پیٹ کی طرف، ان تمام چیزوں کو دیکھنے والی عقلیں وہ چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تو تربیت ہو تو رہی ہے آپ کی، 40 سال سے ممبروں سے نہیں ہو رہی، امام علی علیہ السلام کا کتنا نام سنا ہے آپ نے،
اس چیز کو کیوں ہم ہر دفعہ دوش دیتے ہیں، جب انسان کو ایک دفعہ سمجھ آ گیا راستہ ہے تو ہم اس پہ ہی خود چلا اور عزم کیوں نہیں کرتے؟ آپ
20 سال کے تھے، 30 سال کے سمجھ آتا تھا،
جس وقت راستہ ہی 30 سال نکل گیا،
ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں کہ فتقوا اللہ، میں ابھی آؤں گا کس پر، امثال پہ آؤں گا، ٹھیک ہے، جو یعنی مین جس ٹاپک کو مجھے ایکسپینڈ کرنا ہے یہاں پر وہ امثال ہے، اچھا، لیکن یہ اس کے گرد جو امام علی علیہ السلام کا جو کور نیریٹو بن رہا ہے وہ آپ لوگ وہ کر رہے ہیں نا، یعنی ہم پھر اس کو دیکھ لیں کہ دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، نمبر 1 تقوی الہی، اللہ کون ہے کہ جو قول چاہے تمہاری زبان سے نکلے یا تمہارے اندر کریئٹ ہو سب کا سننے والا ہے، اور وہ تمام کے تمام چیزیں جو تمہاری ذات کی گہرائیوں میں موجود ہیں ان کا عالم ہے، صحیح ہے، یہ سمجھنا، یہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اس خدا کو کبھی فراموش نہیں کرنا، وہ موت جو تم کو آ کے رہے گی، تم سے ملاقات کر کے رہے گی اور تمہاری ساری دنیاوی لذتوں کو ایک لمحے میں سمیٹ کے لے جائے گی، اس موت کو کبھی فراموش نہیں کرنا، اور تیسرا جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ جب تم اس دنیا کی زندگی میں آؤ تو تمہارے لیے خدا نے تمہاری مطلب معرفت حاصل کرنے کے پروسیس کو آسان بنا دیا ہے. کیسے؟ مثالوں کے ذریعے سے. اور تم کو حکمت کی باتیں مواعظ یعنی نصیحتوں کے رستے سے سمجھا دی ہیں. اب یہ ہمارا تیسرا اور چوتھا پوائنٹ ہے جو ہمیں دنیا کی زندگی گزارنے میں اب دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ پورا سیناریو دماغ میں رہے آپ کے. تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ فتق اللہ تقیتن, تو پس اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو, من سمع فخشع, کہ جس کو نصیحت کی بات سنائی دی گئی تو وہ حالت خشوع میں آ گیا, یعنی اس کا دل خدا کی بارگاہ میں جھکا, اس پر ایک عظمت و حیبت کا اثر طاری ہوا سچ کے اور خدا کے مقابلے میں. وقت طرف فا طرف, اور جب اس نے کچھ کسب کیا تو اس کا اعتراف کیا. اب کیا کسب کیا؟ یہاں پر ظاہراً شاید ایک معنی جو زیادہ قرین نکلتا ہے وہ یہ کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا, ٹھیک ہے, یعنی اگر اس کی ارننگز میں, اس کے کمائی کے اندر گناہ یا خرابی آئی, تو اس پر یعنی گناہ سے زیادہ بری چیز کیا ہے؟ نہیں, گناہ سے زیادہ بری چیز کیا ہے؟ گناہ پر ہٹ دھرمی دکھانا, اس کا انکار کرنا اور اس پہ ہٹ دھرمی, یہ گناہ سے بدتر ہے. ٹھیک, تو وقت طرف فا طرف, کہ اگر کوئی غلط ارننگ آ گئی تمہارے پاس, تمہارے نام اعمال میں تمہاری ارننگ بری ہے, تو اس کا اعتراف کیا اس نے. وہ وجلا فعملا, اور اگر اس کو ڈر لگا, موت کا خوف آیا, آخرت کا خوف آیا, تو وہ خوف نے کیا کیا, اس کو فوراً عمل میں لگا دیا کہ اگر میرے اندر مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ موت کسی وقت بھی مجھے آ کے پکڑ سکتی ہے, موت کسی وقت بھی مجھے دنیا سے باہر کر سکتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کو یعنی یا ڈر کے بیٹھ جاؤں یا ڈر مجھے بے عمل بنا دے. تو ڈر کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ کہ عمل بڑھے, عمل کی کوالٹی زیادہ ہو. وحاذر فبادر, اور اگر اس کو حذر ہوا, حذر کا بھی مطلب یہی ہے کہ یعنی کسی چیز سے بچنے کی, اس کے اندر کی بچنا ہے, مجھے جہنم سے بچنا ہے مثال کے طور پر, تو اس نے نیکیوں کی طرف قدم آگے بڑھائے. وَأَيْقَنَا فَأَحْسَنَا, اور جب اس نے یقین حاصل کر لیا اس بات کا کہ آخرت ہے, حساب ہے, تو وہ حسن عمل کی طرف چلا گیا. وَعُبِّرَا فَاعْتَبَرَا, اور جب اس کو عبرتیں یاد دلائی گئیں تو اس نے عبرتوں کو لیا, سمجھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ دیکھیں شیطان بھی جو ہے نا, بس کس کس طریقے سے اس نے ابن آدم کو اپنے جال میں پھنسایا, کہ یعنی لوگوں کے لیے جو عبرتیں ہیں وہ بھی کیا ہو گئی ہیں, یا سٹوری ہو گئی ہیں یا پکنک ہو گئی ہیں. آپ غور کریں, یعنی ہم جیسے مثال کے طور پر کہ اگر ہم قبرستان میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, قبرستان کے اندر جانے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سیدھا ایک ہی کام ہے قبرستان میں جانے کا, عبرت اور نصیحت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو بھی آپ دیکھیں, اور خاص طور سے یہاں کے ماحول میں کہ جہاں قبرستانوں کو بھی بڑا خوبصورت سا بنا دیا گیا ہے اور وہ سب ہے, ٹھیک ہے, یا ایسے ہی آپ کوئی کھنڈرات میں جاتے ہیں, یعنی جو پرانے زمانے کے وہ ہیں, آثار قدیمہ ہیں, تو وہاں جا کے یعنی وہ چیز یا تو پکنک بن گئی ہے, یا سائٹ سینگ ہو گئی ہے, یا ٹورزم ہو گئی ہے, یا قبرستان جو ہیں وہاں بھی جا کے بس ایک آپ گئے, کچھ کیا آ گئے. تو یعنی یہ جتنی جگہیں خدا نے زمین پر ہماری عبرت کے لیے رکھی ہیں, وہ اس میں ہر جگہ شیطان نے گھس گھسا کے اس کو بالکل ہی کچھ کا کچھ بنا دیا. آپ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا, یعنی جب ہم ان جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پر ہم سے پہلے لوگ رہے, اور جب ہم ان جگہوں کو ویران دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی جیسے مثال کے طور پر آپ کے انڈیا کے اندر اتنے جو پرانے بادشاہوں کے اور ان کے محلات ہیں, لیکن وہاں پر عبرت کے لیے کوئی بھی نہیں جا رہا ہوتا, وہ کیا ہے, پکنک اسپاٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے قبرستان کے اندر جا کے بھی وہ جو عبرت والی بات ہوتی ہے کہ انہیں رسول اللہ کسی بھی قبر کے کنارے جب بیٹھتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے اس طریقے سے آنسو نکلتے تھے کہ جیسے ابل رہا ہے, چشمہ ابل رہا ہے. ہم میں سے کس کی وہ حالت ہوتی ہے؟ اور آپ جو اپنے ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے ان سے کہتے تھے اے بھائیوں اس دن کے لیے, اے میرے بھائیوں اس دن کے لیے سامان تیار کر کے رکھو, ٹھیک ہے. ہم میں سے کس کی یہ حالت ہوتی ہے؟ نہ قبرستان میں, نہ آثار قدیمہ میں, نہ کھنڈرات میں, ان ہر چیز کو کہ جہاں پر خدا نے عبرت والی نشانیاں ہمارے لیے رکھی تھیں وہ سب کی سب ہمارے لیے کچھ کی کچھ ہو گئے, وہ بھی کھیل بن گیا ایک. تو اس کو اگر عبرت دلائی گئی تو اس نے عبرت حاصل کی, اور اگر اس کو ڈرایا گیا, جھڑکا گیا, کیونکہ جو یعنی خدا کا جو طریقہ ہے یا بہت ساری جگہوں پر اللہ کے نمائندوں کا جو طریقہ ہے وہ بہت نرمی والا نہیں ہے. تو یہ قرآن پڑھ کے آپ دیکھتے ہیں نا, نرمی تو نہیں ہے نا ہر جگہ, بہت سخت جملے ہیں, وعید ہے یعنی عذاب کے حوالے سے بہت سخت جملے ہیں بہت ساری جگہوں پر. یعنی اس کو بھی آج کل کی زندگی میں ہم نے کیا کیا کہ اس کو بھی ہم نے کس طریقے سے اس کو بدل لیا کہ نہیں جناب آپ نے کسی کو ڈانٹنا نہیں ہے, ڈانٹنا بہت بری بات ہے نا, اسکولڈنگ, جھڑکنا, جو خود ایک اس کے قرآن کریم کے اندر ہے فض دجرا یعنی جھڑکی. اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا, میں آپ کو یہ باتیں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ ہم لوگ دین کے نام پر حقیقت دین سے کتنا دور ہیں. میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم اپنی جگہ سب خوش ہیں کہ جی ہم ہمارے پاس دین بھی ہے اور قرآن بھی ہے اور اہل بیت بھی ہیں اور سب ہیں اور اللہ کا بھی, لیکن ہم اس بات پر توجہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جو دین انہوں نے بتایا ہے ہمیں, جو دین سکھایا ہے, اس میں اور ہم میں کتنا بڑا گیپ اور فاصلہ ہے. تو اب یعنی خدا اور خدا کے نمائندے جو ہیں وہ جھڑکتے بھی ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں, بعض اوقات کوڑا بھی مارتے ہیں اگر کوئی بہت زیادہ غلط رستے پہ جا رہا ہے, سننے کو تیار نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں کیا ہے, ہم نے سب نکال دیا, نہیں جی کسی کو آپ نے کچھ ڈانٹ ڈپٹ تو کرنی نہیں ہے, عذاب کی آیتوں تو سنانی نہیں ہے, ساری میٹھی میٹھی باتیں بتاؤ بس, یہ دین ہے. خود سوچیں یہ دین ہے کیا, یہ ہم آہنگ ہیں قرآن سے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو عذاب نہ سنائیں, عذاب کی بات نہ کریں, ہم یہ نہ بتائیں کہ اگر یعنی کہ تمہارے ہر کام کا ایک نتیجہ نکلے گا, جو کچھ بھی تم کرو گے وہ پلٹ کے تمہاری طرف آئے گا اور کانسیکوئنسز مے بی ٹو سیویئر, اگر تم اپنے آپ کو صحیح رستے پہ نہیں رکھو گے تو نتائج بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. یہ سب باتیں کچھ نہیں بتانی ہم نے, کیونکہ بچے ڈر جائیں گے, نگیٹو ہو جائیں گے, پریشان ہو جائیں گے. تو یہ ساری سمجھ نہ خدا کو تھی نہ خدا کے نمائندوں کو تھی, ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں. یہ سب باتیں غور طلب ہیں بہت زیادہ, اور اسی وجہ سے ہمارے دین کا بیڑا غرق ہوتا ہے یا ہمیں دین کا کوئی فائدہ نصیب نہیں ہوتا, کیونکہ خدا دین کو ٹکڑے کرنے سے بینیفٹ نہیں دے گا. خدا دین کو 30-40% لیں اتنا چھوڑ دیں فائدہ نہیں دے گا. دین یا مکمل آتا ہے یا مکمل جاتا ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, صحیح ہے. یعنی یا پورا آئے گا آپ کے پاس اور آپ کو کمپلیٹ بینیفٹ دے گا, یا سب کا سب چلا جائے گا. ہم کچھ ناموں کو لے کے پیٹتے رہیں گے, وہ ایک الگ بات ہے. تو جو جھڑکی دی گئی اس کو, تو اس نے خبردار ہو گیا وہ اس سے. یعنی جب خدا ایک سخت الفاظ میں بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک مسلمان اور ایک مومن کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ یہ سختی بربنائے محبت ہے. کہ جس طریقے سے کہ ایک محبت کرنے والے والدین جب جھڑکتے ہیں یا ایک مطلب اس کو ایک ہاتھ مارتے ہیں بچے کو یا کچھ کرتے ہیں, تو یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یعنی آپ خود اس بات کو سوچیں کہ اگر انسان یا بحیثیت والد میں اپنے بچے کو غلط کام کرتے دیکھوں اور اس کو تنبیہ نہ کروں, اس کے پیچھے نہ لگوں, اس کو کریکٹ, میں اس کا دوست ہوں یا دشمن ہوں؟ تو یہ تمام کی تمام چیزیں بھی دین کا حصہ ہیں. خدا بھی یہ کام کرتا ہے کہ اگر تم صحیح نہیں ہو رہے ہو تو پھر تازیانہ بھی لگتا ہے زندگی میں. تو یہ تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, کہ ہوشیار ہو. فاسرع طالبا, اور جو طلب کرتا ہے اس کی طرف تیزی سے آگے بڑھتا ہے. طلب خالی زبان سے نہیں ہوتی کہ میں خدا چاہتا ہوں, میں آخرت میں اچھا بننا چاہتا ہوں. تو جو طلب جس کا طالب ہے تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہے. فافاد ذخیرتن, تو وہ شخص جو ہے, اور وہ نجا ہاربن, کہ اور کیا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ دنیا سے اپنے سارے بندھن توڑ کے نکل بھاگتا ہے, نجات حاصل کر لیتا ہے. کیسے دنیا سے نجات حاصل کرتا ہے؟ ہارب یعنی بھاگتا ہے یہاں سے نکل کے. اچھا, اور یہ جملہ خود قرآن کریم کے اندر بھی ہے. قرآن کریم میں سورہ الذاریات میں ہے, ففروا الی اللہ, فرار کرو, نکلو, بھاگو خدا کی طرف. اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور اس میں سستی دکھائی تو یہ دنیا تم کو ایسے پکڑ کے بیٹھ جائے گی کہ پھر کبھی بھی نجات نہیں حاصل کر پاؤ گے, کبھی بھی اس کے شکنجے سے نہیں نکل پاؤ گے. صحیح, یہ بات صحیح ہے نا, روشن ہے نا ہمارے لیے. تو اپنے ذخیرہ جمع کرتا ہے, جو طلب ہے تیزی سے اس کی طرف بڑھتا ہے. اور واستظہر زادا لیوم رحیلہ ووجہ سبیلہ, یعنی جس یوم میں جا کے اس کو اترنا ہے. ہم مسافر ہیں نا, ایک دن آئے گا جب ہماری سواریاں رکیں گی, جب رحیل یعنی جو ہمارا سامان جو ہماری سواری پہ لدا ہوا تھا جب اتارا جائے گا. تو ایسا تو نہ ہونا کہ ہم اب جب وہاں پہ جا کے رکیں اور ہمارا سامان دیکھا جائے تو سامان ہی نہ ملے کچھ. یہ پتا چلے کہ ہم تو اپنا سارا کا سارا سامان پیچھے چھوڑ کے آ گئے, آگے کے لیے تو کچھ لے کے ہی نہیں گئے, ہمارے ساتھ کچھ تھا ہی نہیں. ٹھیک, وہ موت نے فاقتے ہی وقدما امامہ لدار مقام ہی, کہ وہ جو آگے کا گھر ہے ہمارا, کیا وہاں پر آلریڈی سامان موجود ہے؟ وہ گھر کیا ہے؟ اگر میں نے یہاں سے سامان نہیں بھیجا تو وہ جو وطن ہے وہ موطن فاقہ ہے, وہاں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ جس جگہ پر مجھے آپ کو ہم سب کو ہمیشہ رہنا ہے وہ لائک ایک ایمٹی پلاٹ ہے. اگر میں نے اپنے تمام سامان کو ادھر ہی جمع کرنا شروع کر دیا تو وہ جو میرا الٹیمیٹ وطن بنے گا وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میرے لیے فقر و فاقے کی جگہ بن جائے گا. صحیح, تو موت انہیں فاقت ہی، یعنی وہ اپنے سامان کو مسلسل آگے بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ گھر آباد ہو، وہ وطن کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ وہ میرے لیے فقر و فاقے کی جگہ بن جائے، میں خالی اس دنیا کی زندگی میں اپنے کو فقر و فاقے سے بچانے کی محنت کرتا رہوں اور جو میرا اصل اور حقیقی گھر ہے وہ فقر و فاقے والا محل اور مقام بن جائے۔ وَقَدَّمَ أَمَامَهُ، اچھا، اور دیکھیں یہ بھی ایک بڑا بہت زبردست جملہ ہے، قَدَّمَ أَمَامَهُ، أَمَامَ کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے ہوتا ہے، اپنے سامنے اقدام کرتا ہے، یعنی آپ جب کسی امپورٹنٹ جگہ پر کچھ بھجوانا چاہتے ہیں تو کیا آپ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو کہہ دیا اس کو کہہ دیا اور خود چلے گئے کہیں اور، یا اپنی نظروں کے سامنے پیک کر کے اور ڈسپیچ کرواتے ہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ بھائی معاملہ سینسیٹیو ہے، بیچ میں چور ہیں، بیچ میں کوئی اٹھائی گیرے ہیں، کوئی اٹھا کے لے جائے گا، کوئی کچھ کر لے گا، تو آپ اس بات کی احتیاط کرتے ہیں، اپنے سامنے آپ اقدام کرتے ہیں لدار مقام ہی، اس گھر کے لیے کہ جس گھر میں آپ کو قیام کرنا ہے، صحیح؟ تو یہ عقل کی بات ہے نا، ہم ایسا تو نہیں کرتے نا کہ کوئی قیمتی چیز ہے کسی کو کہہ دیا اچھا بھائی بھجوا دینا، تو ہمیں کیا پتا وہ اپنی جیب میں ہی ڈال کے بیٹھ جائے، صحیح؟ تو آپ دیکھیں کتنی قیمتی یہ جملے ہیں اور اس میں یعنی ہماری زندگی گزارنے کے حوالے سے کتنے قیمتی سارے نکات پوشیدہ ہیں کہ ہمیں یعنی یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں عبرت لینا ہے۔ اگر ڈر جہاں پہ دلایا جا رہا ہے تو خبردار ہونا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے، اگر غلطی کریں فوراً اعتراف اس کا کر کے اس کا کفارہ ادا کرنے کی، اس کو ایلیمینیٹ کرنے کی اثرات کوشش کرنا ہے، ٹھیک، نصیحتوں پر کان دھرنا ہے، یہ سارے کے سارے کام ہمیں کیا کرنے، اس دنیا کی زندگی میں کرنے، ورنہ کیا ہوگا کہ وہی لعب و لہو میں پھنس کے رہ جائیں گے اور وہ جو سانپ ہے جس کی خالی کھال اور نرمی دکھتی ہے جس کا پھن نظر نہیں آتا پھر وہ ڈس لے گا ہمیں، ٹھیک۔ اب میں تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں جو بات میں کر رہا تھا کہ مثال، کیونکہ یہ ایک ایسا جملہ ہے وہ جو بڑا اہم ہے، اہمیت رکھتا ہے، مثال اور امثال والی بات۔ یہاں پر گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے دیکھیں ایک اور ورڈ آف کوشن، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ یہ جملہ یہ کنسیڈریشن اہم ہے یا نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر جو گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک گفتگو ہماری ہے کہ جناب ہم تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں، ایک ہماری گفتگو ہے کہ ہم نہج البلاغہ پہ بات کر رہے ہیں یا ہم پیغمبر اکرم پہ یا امام باقر اور امام صادق علیہ السلام۔ آپ نے اب تک اس بات پہ غور یا محنت کی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اس کو مل کر میرے اندر ایک انٹیگریٹڈ کوہرنٹ یونیفائیڈ پکچر بنانا چاہیے یا یہ 12-14 بلاکس ہیں؟ مطلب ایک بلاک تفسیر قرآن کا ہے، ایک بلاک نہج البلاغہ کا ہے، اور سب الگ الگ باتیں لگ رہی ہیں۔ اس چیز کے بارے میں سوچا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، صحیح ہے، اور اسی وجہ سے یعنی میں پوری کوشش کس بات کی کر رہا ہوتا ہوں کہ جو گفتگو بھی ہم کریں اس کو ہم قرآن کی امبریلا کے انڈر رکھیں، قرآن کے تمام یعنی ان کے مفاہیم جو وہاں سے اخذ ہوتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ پھر ہم اس کو آگے بلڈ کریں۔ یعنی ہمارے لیے کسی بھی امام اور معصوم کا جو کلام ہے وہ خود تفسیر قرآن کے طور پر ہمارے سامنے ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہو، ٹھیک ہے، ورنہ جو ہمارے زیادہ تر لوگوں کے پاس جو پرابلم آتی ہے کہ وہ ڈسکریٹ یونٹس بن جاتے ہیں۔
لیکن
وہ کنورج ہوتے ہیں ایک پوائنٹ پہ.
ہاں اگر آپ اس کو دیکھیں باقاعدہ قرآن کے اس میں نہیں, جیسے جب ہم نے دنیا پہ بات کی تو ہم نے دنیا کے بارے میں پہلے قرآن کے نظریے کو دیکھا, قرآن کے بیانات کو دیکھا, پھر اس میں دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا. تو وہاں سے آپ کے جو دنیا کے حوالے سے جو آپ کی معرفت ہے وہ اور اس کی تفصیل زیادہ ہو گئی, اس کی تفسیر و تشریح بہتر ہو گئی. ٹھیک ہے, یعنی کہ قرآن اگر دنیا کو کہہ رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ تو اس کا معنی اور بہتر طریقے سے ہم کو سمجھ میں آنا شروع ہو گیا. تو یہ میرا ورڈ آف کوشن ہے کہ اپنی معرفت کو ایک یونیفائیڈ ہول کی شکل میں بلڈ کریں, نہ کہ اس طریقے سے کہ جناب یہ الگ الگ باتیں ہیں. کہ ظاہر ہے کہ ہم نے کہا امام علی کے اقوال ہیں, امام حسن کا یہ قول ہے, امام حسین علیہ السلام کا یہ قول ہے, یہ سب چیزیں تو وہ الگ الگ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور اس کا آپس میں کوئی جوڑ ربط بن نہیں پا رہا. اور آپ دیکھیں زیادہ تر لوگ بےچارے اسی جگہ پہ جا کے پھنس جاتے ہیں, ہے نا, یعنی جی ٹھیک. تو امثال کی جو بات ہے تو میں یہاں سے امثال کے ٹاپک کو بھی کہاں سے شروع کروں, قرآن سے شروع کروں, اور پھر اس کے بعد میں نہج البلاغہ یا ائمہ معصومین کے استاد کہوں. صحیح, آپ یہ اپروچ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر یہ والا کام ہم نہیں کریں گے تو ہمارے دماغ میں کیا ہوگا, الگ الگ بلاکس بنتے جائیں گے اور وہ چیز ہمیں خود کنفیوز کر دے گی. جو کہ آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ہمارے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اور امام یہ کہہ رہے ہیں, چلو اب یہ ایک الگ مصیبت. صحیح, مثال کیا چیز ہوتی ہے؟ مثال میں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کنسیپٹ ہے, اگر ایک کنسیپٹ ہے, زیادہ تر کنسیپٹس کیسے ہوتے ہیں, کس شکل میں ہوتے ہیں, نہیں اور بہتر ورڈ یوز کریں, تھیورٹیکل سے زیادہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایبسٹریکٹ میرا خیال ہے بہت پراپر ورڈ ہے. کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے, لیکن اس کو آپ ڈیپ ڈاؤن فیل تو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ کلیئر وہ چیز نہیں ہوتی. تو آپ کس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حقیقت کو جو کہیں پر گہرائیوں میں موجود ہے اس کو باہر نکال کر اس کو زیادہ ٹینجیبل کر لیں, زیادہ آبزرویبل بنا دیں, زیادہ کمپریہنسیبل کر دیں. وہ ایک آپ اس کا کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں لیکن ایک حقیقت ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس جو حقیقت کا شعور ہے وہ ہے موجود. یعنی خاص طور سے وہ لوگ جو کو ڈیزائن کرتے ہیں وہ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ اوریجنلی ایک بالکل ایک ایبسٹریکٹ فارم میں ہوتا ہے آپ کی ذات کے اندر, اور پھر وہاں سے آپ اس کو ایک شکل اور خد و خال دینا شروع کرتے ہیں, اس کو باہر لاتے ہیں. تو یعنی آپ اس کو پہلے سمبولک فارم میں لاتے ہیں, اس کو پھر اس کی کوئی شیپ دیتے ہیں, شیپ سوچتے ہیں, پھر اس کے اندر مٹیریل بھرتے ہیں, پھر آخر میں وہ ایک چیز بن جاتی ہے. ٹھیک, زیادہ تر لوگ جو حقائق ہیں ان کی ایبسٹریکٹ, یا اب میں یہاں پر ایک ورڈ اور یوز کروں, ایبسٹریکٹ از ایکچولی ملکوتی حالت. جس کو میں اور آپ ایبسٹریکٹ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, وہ کسی بھی شے کی حقیقی یا ملکوتی حالت ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ملکوتی حقائق کو یا وہ چیزیں جو ان کے اندر ایبسٹریکٹ فارم میں موجود ہیں اس کو ٹرولی کمپریہینڈ کر سکتے ہیں؟ خالی 0.1% بھی نہیں ہے. ہاں لیکن 0.1% بھی نہیں ہے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی جیسے اس کی ایک مثال خود علماء نے دی ہے کہ خدا نے آخرت کے معاملات کو اتنا ٹینجیبل بنا کے کیوں بیان کیا ہے, جبکہ ہر صاحب معرفت اور بصیرت کو بھی یہ بات پتا ہے کہ آخرت دنیا نہیں ہے. یعنی وہاں پر باغ اور نہریں اور یہ انار اور انگور اور فلاں اور حوریں, اور پھر اس میں وہ کلوز رکھیں, وہ کلوز رکھیں کہ جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں ڈفرینس ہے, یہ اور یہ الگ ہے وہ الگ ہے. لیکن کیوں اس طریقے سے بین کیا ہے؟ یا اگر فار ایگزامپل کہ یعنی معصومین علیہ السلام کا اس بات پر بہت زیادہ زور کیوں ہے کہ معراج پیغمبر اکرم کو اگر تم جسمانی نہ سمجھو, جسمانی نہ قبول کرو تو تم ہم سے نہیں ہو. یعنی وہ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے تھنکنگ کا مطلب جسٹ نتھنگ ہے. تھنکنگ یعنی میں ایک بات سے آپ سے کہوں, آپ تصور کریں, آپ اپنے خیال میں لائیں ایک چیز کو, تو خیال میں لانے کا مطلب ہے ایک چیز جو جسٹ لائک ڈینگلنگ ہوا میں فلوٹ کر رہی ہے, جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو یعنی عالم خیال یا ملکوت یا عقل کی جو ریالٹیز ہیں جو کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے ایبسٹریکٹ ہیں, ہیولہ ہیں, لیکن اس کی حقیقت مادی حقیقت سے زیادہ اسٹرانگ ہے, اس کو کتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں؟ بہت بہت کم. ٹھیک ہے, بہت کم.
تو روشن جیسا آپ کہہ رہے تھے وہی ہے نا کہ اگر نفس تیار ہے نہیں اپنی ملکوتی حالت کو دیکھنے تو یہی رہتی زندگی میں وہ سکیزوفرینیا ہو جائے گا, ڈسٹروائے ہو جائے گا وہ شخص.
کیوں؟
نیز تو نابود ہو جائے گا
اس کی تیاری
نہیں,
کیونکہ وہ اوورویلم کر جائے گا نا اس کو.
ہاں تو وہ نہیں کر سکتا نا, وہ کر نہیں سکتا نا, نہیں کر سکتا نا. وہ نہیں کر سکتا نا, تو ظاہر ہے سمپلی نہیں ہے اس کے لیے, پوسیبل نہیں ہے, پوسیبل نہیں ہے. وہ کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے ظرف سے بڑھ کر لینا چاہتے ہیں, ظاہر ہے ان کے لیے وہ بات ہوگی کہ ان کے دماغ پر جنون طاری ہو جائے گا یا ان کے نفس کے جسے کہہ لیں تار ٹوٹ جائیں گے, وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو جسٹ تھیوریٹیکل قرار دے کے ڈسمس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی بنا پر زیادہ تر لوگوں کا تصور آخرت کیا ہے؟ بالکل وہی ہے جو دنیا کی زندگی کا تصور ہے. زیادہ تر لوگوں کے لیے خدا کون ہے؟ ایک ہیومن لائک فگر ہے. ٹھیک ہے, کہ کوئی بہت ہی بڑا طاقتور بادشاہ ہے جو آسمان سات آسمان سے اوپر کسی مقام عرش پہ موجود ہے اور وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. ٹھیک, تو بہرحال اس گفتگو کو ہم شارٹ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 99% سے زیادہ انسان حقائق کو ان کی ٹرو فارم میں پرسیو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے, تو اب نظام خدا کے پاس دو چوائسز ہیں. یا تو یہ کہ ان کو چھوڑ دیا جائے کہ بھائی تم جاؤ, جو تمہارا برا حال ہے اسی میں پڑے رہو, یا جو رحمت خداوندی ہے اس نے ان حقائق کو رقیق کر کے ڈائلیوٹ کر کے نزول دیا, نازل کیا, نیچے کیا, لوگوں کے لیول تک لے آیا. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ رحمت خداوندی ہے کہ ہم جیسے لوگ جو اس قدر نالائق ہیں کہ جو حقائق کو ان کی ٹرو فارم میں, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر آپ کو آج کے بیانات یاد ہوں, قلب میں تزکیہ نہیں ہے, تو یہ عزم نہیں ہے, حزم و جزم نہیں ہے, یہ سب چیزیں نہیں ہیں, تو کیا ہوگا کہ انسان کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہاں تک اتر سکے.
تو انسان جو آپ کہہ رہے ہیں پردہ کشف کی بات کر رہے ہیں؟
نہیں نہیں نہیں, امثال امثال کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقت بالا ہے, حقیقت بالا ہے, حقیقت ملکوتی ہے, اس کو خدا ڈائلیوٹ کر کے ہمارے لیے عالم ملک میں لے آیا ہے. یہ مثل ہے, یہ شبیہ ہے, یہ تشبیہ ہے. ٹھیک, تاکہ ہمیں بھی کوئی سمجھ میں آئے, تاکہ ہمیں بھی کوئی سمجھ میں آئے. ورنہ اگر یہ نہ ہو تو یا تو خالی معصومین ہوں گے جو حقائق زندگی کو سمجھ رہے ہوں گے, یا چند افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی عقلیں اتنی مضبوط ہوں گی یا نفوس اتنے باطہارت و پاکیزہ ہوں گے. ان کے علاوہ ہم سب باہر ہیں. تو اس بنا پر یعنی یہ امثال والا جو ٹاپک ہے یہ ہمارے لیے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کیونکہ ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے مثال کے ذریعے سے, ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے عبرت کے ذریعے سے, اس سے اوپر یعنی کہ اس کے بیونڈ دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے میرے پاس. یعنی صلاحیت میں نے ابھی کھوئی بھی ہے, ضائع کی بھی ہے, یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ صلاحیت نہیں ہے, لیکن اس صلاحیت کو فی الوقت ہم نے خراب کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب قرآنی مثالیں کیا ہیں؟ قرآن کریم میں خدا نے بہت جگہوں پر امثال بیان کی ہیں. تھوڑا تھوڑا سا اگر ہم اس کو, پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک دو مثالیں بتاؤں گا, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ نہج البلاغہ پہ بھی آئیں گے. تو یہ امثال جو ہیں یہ کس طریقے سے خدا نے ہم کو بتائی ہیں؟ ایک واقعات ہیں, نیریٹیوز ہیں, لیکن اس میں جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ کیا ہے, واقعات مثل نہیں ہیں. واقعات میں جو حکمتیں اور عبرتیں موجود ہیں ان کو تلاش جب کیا جاتا ہے, ان کو جب اوپر نکالا جاتا ہے تو وہ مثال بنتی ہے. صحیح, یعنی سٹوری سنا دینے سے کوئی مثال نہیں ہے, وہ امثال مثل خداوندی نہیں ہے. یا جیسے دیکھیں نا, ایک مثال جو بہت ہی زیادہ وہ ہے ذہن میں آنی چاہیے قرآن کی, وہ کون سی ہے؟ سورہ عنکبوت میں کیا ہے؟ پڑھیں آپ میں سے کوئی.
جو دانت مکڑی کی جا رہی مثال
ہے, آیت نکالیں, یاد ہے کسی کو؟
یاد نہیں ہے لیکن مثال
نہیں, اس کو دیکھیں نا تھوڑا سا, ہم اس پہ بات کرتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت 35 سے دیکھنے کی کوشش کریں, 35 کے آس پاس ہوگا, اس کے لفظوں کو دیکھیں. آیت کون سی ہے؟ 35 کے آس پاس دیکھیے. مثل الذین اتخذوا من دونہ, 41 کیا ہے آیت؟
مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذ بیتا.
یہ ایک بہت ہی پاورفل, یہ دو تین آیتیں امثال کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, کہ آپ کو یاد رہے گا یہ بہت اچھے سے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ, ان کی مثل. اچھا, مثل اور مثل میں بھی فرق ہے. عربی میں مثل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں, جو بالکل یعنی اسی جیسا. اتخذوا من دون اللہ اولیاء, ان لوگوں کی مثل جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں. کمثل العنکبوت, گویا کہ مثل ہے عنکبوت کی, اتخذت بیتا. ابھی آسان بیان نہیں ہے, آسان بیان نہیں ہے, تھوڑا سا غور کریں اس پہ. جو ہاں, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے, دیکھیں یہاں پر جو ہے نا مثل کیا ہے, جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنا ولی بنا لیا, یعنی سرپرست اور ناصر بنا لیا, ان کی مثال, ان کی مثل مکڑی کسی ہے جب وہ گھر بنائے. یعنی ان کی مثال نہ مکڑی کی ہے, یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے, ان کی مثل ہے وہ مکڑی جو ایک گھر اتخاذ کرتی ہے. صحیح ہے, مثال اس عمل کی ہے, ٹھیک ہے, عمل سے عمل کو سمجھایا جا رہا ہے. یعنی نہ مکڑی کو بیان کیا جا رہا ہے نہ اس کے گھر کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ نہیں خدا کہہ رہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے, جو عام طور سے ترجمے میں آ جاتا ہے, یا مکڑی کے گھر جیسی ہے، نہیں، دونوں میں سے کسی سے کمپیریزن نہیں ہو رہا. ان کی مثال ایک مکڑی جیسی ہے جبکہ وہ گھر بنا رہی ہوتی ہے، ٹھیک. اور اس میں سب سے بڑی حماقت کیا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کہ گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر کون سا ہوتا ہے، مکڑی کا گھر ہوتا ہے. تو مکڑی کے گھر کے طریقے سے اپنا گھر نہ بنانا، بات واضح ہو رہی ہے کچھ؟ یعنی یہاں بات نہ مکڑی کی ہے نہ مکڑی کے گھر کی ہے. ہاں، مکڑی کا گھر بنانا، اب مکڑی کا گھر بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ دقت ہے، محنت ہے، انٹریکیسی ہے، سوفسٹیکیشن ہے، سب کچھ ہے، مضبوطی نہیں ہے. تو اس قسم کے لوگ آپ کو دنیا میں سمجھدار بھی ملیں گے، ہوشیار بھی ملیں گے، اسمارٹ بھی ملیں گے، بہت بادقت بھی ملیں گے، سب ملیں گے. لیکن جو کچھ بھی وہ بنائیں گے وہ کیا ہوگا، اس میں کوئی مضبوطی اور پائیداری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بھی کوئی بالکل سمپل بات نہیں ہے. جیسے ہم ترجمے میں بھی ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، مکڑی جیسی مثال تھوڑی خدا کہہ رہا ہے، ان کو مکڑی سے تھوڑی کمپیئر کر رہا ہے. مکڑی کے گھر بنانے والے کام سے کمپیئر کر رہا ہے ان کے کام کو، کہ تم اپنی زندگی میں خدا کو چھوڑ کے دوسروں کو اولیاء بنا لیتے ہو، یعنی کہ تم اب جو کچھ بھی بنا رہے ہو وہ ویسے ہی ہے کہ جیسے مکڑی اپنا گھر بنا رہی ہوتی ہے. ابھی اس کو ختم نہیں کریں. لو کانو یعلمون، اس مسئلے کا، یعنی مثال سمجھنے کا تعلق کس سے؟ علم سے ہے، علم سے ہے. جو میں نے بھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ یہ کوئی اتنی سادہ بات بھی نہیں ہے کہ جو، یعنی علم اور بامعرفت انسان ہے وہ مثالوں کو بیان کی ان کو سمجھ سکتا ہے. اور پھر آیت نمبر 43 کیا کہتی ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ اور وہ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جنہیں ہم کس کے لیے بیان کرتے ہیں، سب لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے. یعنی رحمت خداوندی یہ ہے کہ جو معارف باطن اور حقائق ہیں ان کو خدا نے ڈائلیوٹ کر کے مثالوں کی شکل میں تمام انسانوں کے لیے کمپریہنسبل کر دیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ مکڑی کا گھر ہر ایک دیکھ سکتا ہے نا، اور مکڑی کے گھر کے اندر جو یہ ساری کوالٹیز ہیں کہ دیکھیں اتنی اس میں باریکی بھی ہے، اتنی اس کے اندر جو ہے محنت بھی ہے، اس کے اندر سوفسٹیکیشن بھی ہے، ڈیزائن بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا نہیں ہے، مضبوطی نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، صحیح. تو یہ خدا، اب یہ ہر ایک دیکھ سکتا ہے نا، تو یہ مثالیں، امثال خدا بیان کرتا ہے للناس، انسانوں کے لیے، سب کے لیے. وما یعقلها الا العالمون، اور یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں وہی علم اور عقل کی جو تعریف میں نے آپ سے بیان کی تھی، کہ علم یعنی حقیقت کھلنے کے بعد جب آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں، عاقل ہو جاتے ہیں. تو وما یعقلها، اور عقل والے نہیں بنتے مگر جو عالم ہے. یعنی جب تم پر حقیقت کھل گئی، جب تم پر حقیقت کھل گئی کہ خدا کی ولایت کو چھوڑ کر جو کچھ بھی بنا لو وہ بیت عنکبوت کی مانند ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس راہ کو طے کرنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہو جاؤ گے، عاقل ہو جاؤ گے، صاحب عقل ہو جاؤ گے، ٹھیک. تو یہ چیز سمجھ میں آ رہی، انشاءاللہ آج بات کو یہاں تک روکتے ہیں. یعنی یہ ایک مثال ہے کہ جو زندگی کے اندر جو تمام کی تمام چیزیں ہیں ان سے ہیں. مثالوں کی دوسری شکل کیا ہے جو آپ نے بتائی، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات، گزرے ہوئے لوگوں کی زندگیاں، ان کے اندر انہوں نے اگر کوئی اچھے کام کیے فائدہ اٹھایا اس کو سمجھنا، جو غلط کام کیے نقصان بھگتا انہوں نے اس کو سمجھنا، صحیح. تو تو یعنی خدا تعالیٰ نے مثالیں ہمارے سامنے کس طریقے سے بیان کی, امثال, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے فار اور لرننگ, کیونکہ میری لرننگ جو ہے نا وہ ملکوتی طریقے سے نہیں ہوتی ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا, یعنی میں اس جگہ پہ نہیں ہوں کہ مثل امام علی علیہ السلام میں یہ کہہ سکوں کہ پیغمبر نے مجھے علم ایسے بھرایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانہ بھراتی ہے. میں اس جگہ پہ نہیں ہوں. ہمارا وہ مقام نہیں ہے کہ جہاں پر امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پیغمبر نے میرے لیے علم کا ایک در کھولا اور میں نے ہر در سے ہزار ابواب کھول لیے. ٹھیک ہے, وہ بھی وہ ایک کوالٹی ہے, لیکن ہماری وہ کوالٹی نہیں ہے. تو ہمارے علم کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ ٹول ہے وہ کیا ہے؟ امثال ہے. امثال اور عبرتیں اور نصیحتیں, یعنی امثال جن کے ذریعے سے خدا نے وہ چیزیں جو میرے لیے ٹینجیبل ہیں, آبزرویبل ہیں, ویزیبل ہیں, ان کے اندر موجود حکمتوں کو غور و فکر کر کے میں حقائق تک پہنچوں. صحیح ہے. تو جو امام علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا نے تمہارے لیے کیا چیزیں قائم کی؟ امثال. ان پر آپ کو توجہ رکھنا ہے. اور پھر اگر ہم اس کو دوہرا لیں, چار چیزیں کون سی تھیں؟ میں بھی نہ بھول گیا ہوں, کہیں یاد دلائیں. قلوب زاکیتن اور وہ سماعت جو محفوظ رکھنے والی ہو, پھر آراء عازمتن, وہ آراء جو صاحب عزم ہو, وہ الباب حازمتن, اور وہ عقلیں جو حزم, دور اندیشی والی ہوں, بابصیرت والی ہوں.
اس میں جو امثال جو قرآن میں ڈفرینٹ واقعات ہیں تو کہا جاتا ہے کہ
واقعات بھی ہیں اور یہ بھی ہیں, وہی میں نے کہا نا امثال دونوں قسم کی ہیں.
تو جیسے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت زیادہ قوم کی مثالیں, تو کوئی ایسی روایت ہے کہ جو حرکتیں جو چیزیں بنی اسرائیل نے کی, ہماری جو پروفٹ کی جو امت ہے وہ بھی اسی نقشے قدم پہ چلے گی. تو کیا یہ صحیح ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے جو جو کیا ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے انہی کے نقشے قدم پہ چلتے ہیں, تو ہمیں ان سے,
ہاں تو یعنی دیکھیں نا, ہاں ٹھیک ہے, ہیومن سائیکی جو ہے نا وہ سیم ہے, سملر ہے. انسانوں کے طریقے, انسانوں کے رجحانات, انسانوں کی نفسیات, اس میں فرق نہیں ہے. لوگ یعنی الانگ دا ٹائم جو ہے نا وہ ایک ہی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اچھا, اور جو بنی اسرائیل کا ٹیمپلیٹ ہے نا وہ ٹیمپلیٹ ہے کہ جو انسانیت میں سب سے زیادہ ریپیٹڈ ہے. یعنی وہ جو ان کے اب سیناریو بنا تھا نا فرعون کا, فرعون, اس کا غلبہ, اس کا ظلم, اور اس کے مقابلے میں ایک دیندار قوم, بہرحال دیندار قوم تھی وہ, خدا ماننے والی قوم تھی, اور ان کی مظلومیت اور بے بسی, یہ والا جو پیٹرن ہے نا یہ ہیومینٹی میں سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں
اس میں پھر وہ سامری کا بھی
ہے, ہاں یعنی اس کا جو پورا, ہاں سامری, اس کے اندر جو مزید کریکٹر ابھرتے ہیں اس کے اندر وہ سامری بھی ہیں, قارون بھی ہیں اور لوگ بھی ہیں. تو یعنی وہ جو پورا قرآن کریم نے اس کو پورا بتایا ہے نا وہ چیز ہے کہ جو انسانیت میں سب سے, یعنی آپ اگر دیکھیں آج بھی وہی ہے, وہی حال.
ویجیلنٹ رہنا چاہیے کہ ہم اس پیٹرن کو,
تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اچھا اگر ہم مصیبت میں پڑے ہوئے تو وہاں کیا ہوا تھا, کیا کیا تھا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی, جس کی وجہ سے فرعون کو شکست ہوئی تھی. صحیح ہے. تو اس چیز کو قرآن کریم نے بہت تفصیل سے, بہت پھیلا کر اور اچھی ڈیپتھ میں ہمیں سمجھایا ہے. تو اس کا مطلب یہی کہ آپ کو موسیٰ چاہیے. ٹھیک, چلیں بند کر دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.